أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یہ سورۃ الصافات کی آیات 11 اور 12 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ سورۃ الصافات وہی ہے جس میں مسیح کی آمد ثانی کی خوشخبری دی گئی ہے اور بڑی وضاحت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خبر دی گئی ہے اور جماعت احمدیہ پر جو حالات آئندہ گزرنے تھے ان کے متعلق بھی واضح اشارے موجود ہیں اور کس طرح ایک ایسی جماعت میں تیار ہونا تھا جو مالی اور جانی قربانی میں بہت آگے بڑھ جانے والی تھی اور اس کے مقدر میں یہ بات تھی کہ وہ خدا کی راہ میں اپنے مال بھی نفشاور کرے اور اپنی جانیں بھی. اس آیت کریمہ میں مال کا ذکر پہلے آیا ہے اور جانوں کا ذکر بعد میں. جب ہم سورہ صافات کہتے ہیں تو اردو میں یہی کہہ کر اشارہ کرتے ہیں سورہ صافات کی طرف, لیکن جو زیادہ عربی علم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ الصافات ہی کہیں گے ہمیشہ, مگر میں نے اردو طریق ہی اختیار کیا ہے. اردو میں سورہ صافات ہی کہا جاتا ہے اور مراد یہی ہے کہ الصافات جو قرآن کریم کی ایک صورت ہے. بہرحال یہ بہتر ہوا کہ ابھی مجھے اس طرف توجہ دلا دی گئی, ورنہ بعد میں کئی علماء نے لکھنا تھا کہ آپ صافات پڑھتے رہے حالانکہ الصافات ہے. صافات ہے ہی نہیں, میں سمجھ گئی. یہ جو توجہ دلائی گئی ہے بالکل درست ہے. میں الصافات سمجھ رہا تھا, یعنی میرے ذہن میں تو سورہ صافی ہے شروع سے لے کے آخر تک, لیکن اس قسم کی کہ زبان کے غوطے کھا جایا کرتا ہوں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ سب کے سوا ہے, سب کے سامنے ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک لفظ ہوتا ہے اور بعض دفعہ مضمون میں ڈوبا ہوا ایک دوسرا لفظ بیان کر رہا ہوتا ہوں. تو یہاں بھی یہی غلطی تھی جس کی طرف میں پرائیویٹ سیکرٹری کا ممنون ہوں کہ انہوں نے فوری توجہ دلا دی. سورہ صف کی بات ہو رہی ہے, صافات کی نہیں, اور لکھا ہوا بھی سامنے سورہ صف ہی ہے, مگر خدا جانے کیوں ذہن پہ زبان پر الصافات ہی جاری رہا. ویسے صف اور الصافات میں ایک گہرا تعلق بھی ہے. صافات میں ان لوگوں کا بیان ہے جو صف باندھ کے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں, اور سورہ صف میں بھی انہی لوگوں کا بیان ہے جو صف باندھ کے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن سے لڑتے ہیں. تو مضمون کے ایک ہونے کی وجہ سے غالباً, کیونکہ دونوں میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے, اس لیے شاید میرے ذہن میں یہ لفظ الصافات رہا نہ کہ صف. اب درستی کر لی ہے, اب اس کے بارے میں دوبارہ کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں. جمعے میں جو اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی جمعے کے دوران ہی میں درست کر دیا کرتا ہوں, اس لیے بغیر کسی ترمیم کے یہ خطبہ اسی طرح جاری ہونا چاہیے. اب میں پھر مضمون کی طرف واپس آتا ہوں. فرمایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے مومنو, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر اطلاع دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. تومنون باللہ ورسولہ, وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم جان سکتے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, سورہ صف وہی صورت ہے جس میں جماعت احمدیہ کی خوشخبریاں دی گئی ہیں, اور اس پہلو سے یہ صفات خصوصیت کے ساتھ جماعت احمدیہ پر اطلاق پا رہی ہیں جو اس صورت میں بیان ہو رہی ہیں. اس میں بہت سے مضامین مخفی ہیں, یعنی بالکل مخفی تو نہیں, مگر ان کے اندر مضمر اس طرح چلے آ رہے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی غور کرو تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی تجارت ہے جو دردناک عذاب سے نجات دے گی. مضمر بات یہ ہے کہ بہت سی دوسری تجارتیں ہیں جو دردناک عذاب سے نجات نہیں دیتی. یہاں تجارت سے مراد محض کاروبار کی تجارت نہیں, بلکہ صنعتوں کی تجارت بھی اس میں شامل ہے. ہر قسم کے معاملات جن سے انسان کو منافع نصیب ہوتا ہے. تو یہ تمام وسیع اقتصادی عوامل اس آیت کے پیش نظر ہیں جن کے ذریعے قوم کی معاشیات چلتی ہیں. بس پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ کیا سب دوسری تجارتیں دردناک عذاب کی طرف لے جانے والی ہیں؟ کیا تجارتوں سے کلیت روکا جا رہا ہے, اور ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو باقی تجارتوں سے الگ ہوتے ہوئے دردناک عذاب سے عذاب دے گی؟ ہرگز نہیں, کیونکہ جو تجارت بیان فرمائی جا رہی ہے اس کی بنا ہی دوسری تجارتوں پر ہے. اگلی آیت میں یہ بات خوب کھول دی گئی ہے کہ تجارت سے جو تمہاری آمدنیں ہوں گی ان آمدنوں کے خرچ کے معاملے میں ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ وہ خرچ درست ہو, ورنہ وہ تجارتیں تمہیں دردناک عذاب کی طرف لے جائیں گی. تو تجارتوں سے نہیں روکا جا رہا, اقتصادی جدوجہد سے نہیں روکا جا رہا, بلکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے یہ بیان فرمایا جا رہا ہے. اور ضمناً اس میں یہ بات داخل ہے کہ کہ وہ مال جس کو خدا تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت دیتا ہے لازماً پاک و صاف ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا مومنوں سے گندے اموال طلب کرے. تو کیسا خوبصورت ضمنی اشارہ موجود ہے کہ مومن تو وہی ہیں جن کی تجارتیں پاک اور صاف ہوا کرتی ہیں, ان میں کوئی گند کی ملونی نہیں ہوتی, اور جو پاک و صاف تجارتوں کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو مزید پاک کرتے ہیں, اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ ان کی عقبہ سنوار دیتا ہے, اور یہ بھی مضمر ہے کہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے, ان کو دردناک عذاب سے نجات دی جائے گی. یعنی ان لوگوں کو دردناک عذاب سے مراد لازماً وہ عذاب نہیں جو آخرت کا عذاب ہے, بلکہ اس دنیا میں بھی ایک دردناک عذاب ہے جو انسان اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے, اور بسا اوقات انجام کے وقت اس کو وہ دردناک عذاب دکھائی دیتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ جنہوں نے روپے جوڑے اور عمر بھر اپنے خزانے بھرے, جب موت کے قریب پہنچتے ہیں تو اس درد سے تڑپتے ہیں کہ ان کا انجام نیک نہیں ہوا, کچھ بھی انہوں نے اپنے لیے آگے نہیں بھیجا. بسا اوقات ان کی اولادیں جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی میں ایک دردناک عذاب کے لیے ان کو تیار کر رہی ہوتی ہیں, زندگی میں اس طرح تیار کرتی ہیں کہ زندگی بھر وہ ان کا رخ دیکھتے ہیں کہ ان کا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے, اور اپنے اموال کو خرچ کرنے میں وہ گندے مصارف اختیار کر چکے ہیں, ایسے مصارف جن سے نظر آ رہا ہے کہ جو کمائی انہوں نے محنت سے کی تھی ان کی اولادوں نے آگے ضائع کر دینی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ خطرہ درپیش ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اولادیں ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں, جو کچھ ہم نے کمایا سب کچھ ضائع کر دیں گی. یہ دردناک عذاب کی تیاری ہے جو زندگی بھر ہوتی رہتی ہے, موت کے وقت اس کا آخری انجام دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے تو اپنی اولادوں پر جو کچھ بھی خرچ کیا ضائع کر دیا, جو کچھ ان کے لیے پیچھے چھوڑیں گے وہ ان کو اور بھی زیادہ برباد کرے گا. تو دردناک عذاب سے مراد صرف یہی نہیں کہ آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا, وہ تو ہوگا ہی, لیکن اس دنیا میں بھی وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھ لیں گے, لیکن وہ مستثنا ہے. کون مستثنا ہے؟ جو پاک طریقوں پر خدا کے سکھائے ہوئے انداز خدا کے سکھائے ہوئے اسلوب تجارت کو اختیار کرتے ہوئے ایسی تجارتیں کرتے ہیں جن میں کوئی گند کی ملونی نہیں ہوتی, جو کچھ ان کو ملتا ہے پھر وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں, یعنی جس حد تک توفیق ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. انفس کا خرچ بھی خدا کی راہ میں کرنا ضروری ہے, یعنی جانوں کو خرچ سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی جانوں کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. مگر یہاں اموال کو پہلے مذکور فرمایا گیا, اس لیے کہ وہ دور ایسا ہے جس میں مالی قربانی ہی نفسوں کی پاکیزگی کا موجب بننے والی تھی, اور ایک قسم کی ایک پیشگوئی ہے کہ وہ لوگ جو مالی قربانیاں کریں گے ان کے نفوس ان مالی قربانیوں کے نتیجے میں پاک ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دن بدن وہ پاک سے پاک تر ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے نفس بھی, یعنی وہ تمام طاقتیں جو خدا نے ان کو بخشی ہیں وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کریں گے, یعنی ان کے پاک ہونے کی علامت ان کے مزید خرچ ہوں گے. یہ بظاہر ایک عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے مگر روزمرہ کے تجربے میں بالکل صاف دکھائی دینے والی چیز ہے. اللہ کی راہ میں جو شخص ایک بظاہر شروع میں کڑوا گھونٹ بھر کے کچھ خرچ کرتا ہے, جانتا ہے کہ اس خرچ سے مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے, لیکن رضائے باری تعالیٰ کی خاطر, نہ کہ دکھاوے کے لیے, وہ کچھ خرچ کر دیتا ہے, اس کی توفیق ہمیشہ بڑھائی جاتی ہے. خرچ کرنے کی توفیق مال ہی تک محدود نہیں رہتی, بلکہ ایسا شخص پھر کچھ اپنا وقت بھی دین کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے اور اپنے علم کو بھی دین کے لیے خرچ کرتا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے, جذبات, کیفیات, ہر چیز خرچ کرنے کا ایک ڈھنگ ہے, اور رفتہ رفتہ اللہ اسے یہ ڈھنگ سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. یہ مضمون ہے جس کا جماعت احمدیہ سے بہت گہرا تعلق ہے, اور آج چونکہ تحریک جدید کا نئے سال کا اعلان ہونے والا ہے, اس لیے میں نے اسی مضمون کو آج کے لیے اختیار کیا ہے. اب اس مضمون کی مزید وضاحت میں بعض احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کی روشنی میں کرتا ہوں. پہلی حدیث تو مسلم کتاب الزہد والرقائق سے لی گئی ہے. یہ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے والد نے مطرف سے بیان کیا کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا, ابن آدم کہتا ہے میرا مال, ہائے میرا مال. اے ابن آدم, کیا کوئی تیرا مال ہے بھی؟ ایک بہت ہی لطیف انداز ہے انسان کو اس مال کے متعلق متنبع کرنے کا جو وہ اپنا سمجھ رہا ہے. ہر شخص جو دنیا میں عارضی طور پر مالک بنایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, وہ اسے اپنا ہی مال سمجھتا ہے, مگر ایک یہ بھی کہنے کا انداز ہے کہ اے ابن آدم, کیا تیرا کوئی مال ہے بھی سوائے اس مال کے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا؟ وہ تیرا کہاں رہا؟ جو انسان نے کھایا اور خرچ کر کے ختم کر دیا, وہ تو اب اپنا مال نہیں ہے. جو پہن لیا وہ پہن لیا, جو بوسیدہ ہو گیا وہ ختم ہو گیا, وہ تیرے کام کا نہیں. ہاں, جو تو نے صدقہ دیا وہ تیرے لیے اگلے جہان میں فائدے کا موجب ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو اگلے جہان کے لیے بھیج چکا ہے, اب وہ بھی تیرا مال نہیں رہا. تو نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, اسے آگے بھیج دیا, اب آگے جا کے دیکھے گا کہ اس کا کیا بنا تھا. تو جو بچوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیا, وہ تو مرتے وقت اپنا رہتا ہی نہیں, کسی اور کو ہو جاتا ہے. تو کتنا لطیف انداز ہے یہ سمجھانے کا کہ ابن آدم خام خواہ شور مچاتا ہے میرا مال میرا مال, اس کا مال ہے ہی کچھ نہیں, وہم ہے صرف. جو خرچ کیا وہ, جیسا کہ میں عرض کیا, وہ تو رہتا ہی نہیں اس کا. ہاں, خرچ کرنے سے پہلے کوئی مال اس کا ضرور ہوتا ہے, اور یہ اس میں مضمر ہے. یہ مراد نہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں, بالکل مراد ہے کچھ ہے تو صحیح, مگر اس کا وہ تب بنے گا اگر اس کا خرچ اچھا ہوگا. اور یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان ہوا ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا. اپنا مال اگر بنانا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, وہ تمہارا رہے گا. جو اس دنیا میں خرچ کرو گے وہ بھی تمہارا ہوگا, جو اس دنیا کے لیے آگے بھیجو گے وہ بھی تمہارا ہی ہوگا. باقی سب کچھ خرچ تو کرو گے, مگر خرچ کے ساتھ ساتھ ہی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور تمہارا نہیں رہے گا. یہ مضمون وہ ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے اقتباسات میں, یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات میں یا اپنی کتب میں مختلف رنگ میں ان آیات کے مضمون کو کھولا ہے. سب سے جو پیارا اقتباس اس پہلو سے کہ جماعت احمدیہ کو اتنے پیار اور محبت سے مخاطب فرمایا ہے کہ شاید ہی کسی اور تحریر میں اس طرح بے ساختہ پیار پھوٹ رہا ہو, جس طرح اس عبارت میں ہے جو فتح اسلام صفحہ 34 سے لی گئی ہے. اے میرے عزیزو, میرے پیارو, میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو. اتنا عظیم محبت کا اظہار ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اے میرے عزیزو, میرے پیارو, میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک درخت وجود تھا اور اس میں وہی شاخیں آپ کی تھیں جو سرسبز تھیں, اور جو خشک ٹہنیاں ہر سرسبز درخت میں لگتی ہی رہتی ہیں وہ سرسبز درخت کی نہیں رہتی. تو یہ عرفان کی شان ہے کہ آپ نے وہی مضمون جو ان آیات میں بیان ہوا ہے, جو جس کی مزید وضاحت حدیث نے کی ہے, اسی مضمون کو ایک نئے انداز میں پیش فرما رہے ہیں. تو میں بظاہر میری جماعت میں تمہیں خشک ٹہنیاں بھی دکھائی دیں گی, وہ تو ہر درخت کا حصہ ہوا کرتی ہیں. ہر درخت ان خشک ٹہنیوں کی پہلے آبیاری خود کیا کرتا ہے, ان کو اٹھاتا ہے, ان پر خرچ کرتا ہے. یعنی درخت بھی اگر زندہ ہو اور باشعور ہو, زندہ تو ہے مگر اس طرح باشعور نہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں, مگر وہ جانتا ہوگا درخت اس صورت میں کہ جو کچھ بھی میں نے ٹہنیوں پر خرچ کیا ہے جو بعد میں خشک ہو گئیں وہ میرے وجود کا حصہ تھا, میری محنت کی کمائی تھی. اور وہ ٹہنیاں جو خشک ہو گئیں وہ ہاتھ سے جاتی رہیں, وہ اپنی نہ رہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے درخت وجود میں ان شاخوں کا ذکر فرما دیا جو جماعت سے تو وابستہ ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درخت وجود کی طرف منسوب ہوتی ہیں مگر خشک ہو چکی ہیں, ان میں کوئی طرح تازگی نہیں ہے. ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا سلوک ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بعض دفعہ خشک ٹہنیاں بھی ہری ہو جایا کرتی ہیں, اور بعض دفعہ جب ہری نہ ہوں تو جلانے کے کام آتی ہیں. اور اسی لیے قرآن کریم نے جہنم میں جلنے والے لوگوں کا ایندھن کے طور پر بھی ذکر فرمایا ہے, وقودھا الناس والحجارہ. جہنم میں انسان گویا اس طرح جلیں گے جیسے لکڑیاں جلتی ہیں. تو یہ خشک ٹہنیاں وہ ہیں جن کے متعلق دو امکانات ہیں, دو, ایک احتمال ہے اور ایک امکان ہے. احتمال یہ ہے کہ یہ خشک ہی رہیں اور اسی حال میں اگلی دنیا میں کے لیے روانہ ہوں کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے کے سوا اور کوئی کسی کام میں استعمال نہیں کی جا سکتے. اور دوسرا جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان انتباہات پر غور کر کے, ان کی گہرائی میں اتر کے, ہر خشک ٹہنی جس کا ایک زندہ درخت سے تعلق ہے اس زندہ درخت سے مزید تعلق قائم کر کے اپنی رگوں میں صحت مند وہ خون تو نہیں ہوا کرتا مگر خون ہی کی ایک قسم ہے, صحت مند مادہ, صحت مند مائع دوڑائے جس سے رفتہ رفتہ خشک ٹہنیاں بھی پھولنے اور پھلنے لگتی ہیں. اور یہ ایک عام مضمون ہے جس کو سب, اس کا سب دنیا کو علم ہے کہ خشک ٹہنیاں جب تک وابستہ رہیں ان کی زندگی کے امکانات ہوا کرتے ہیں, اگر وابستہ نہیں رہیں گی تو پھر کوئی امیدیں باہر نہیں ہوتی. اسی کے متعلق یہ کہا گیا ہے, وابستہ رہ شجر سے, امیدیں باہر رکھ. یعنی خزانے بھی تو وہ ٹہنیاں جو درخت سے لگی ہوئی ہوتی ہیں ساری کی ساری خوش دکھائی دیتی ہیں. یعنی بعض درختوں میں تو ایک بھی سرسبز ٹہنی دکھائی نہیں دیتی, ان کو خدا پھر زندہ کرتا ہے نا, اس لیے کہ باہر آ جاتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو خشک ٹہنیوں ہی کو تو زندہ کیا. فرماتے ہیں بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں, لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں. تو یہ اس خزاں میں جو بہار آ گئی ہے, اس بہار سے جو درخت پھوٹتے ہیں ان میں سے بھی پھر بہت سے خزاں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یعنی چاروں طرف بہار ہی کا منظر ہوتا ہے, لیکن بد نصیبی کہ کچھ ٹہنیاں پھر خشک ہونے لگتی ہیں. جو خزاں میں سوکھتی ہیں ان کا قصور نہیں, مگر جو بہار میں سوکھ جائیں وہ بہت قصوروار ہوا کرتے ہیں. خزاں کے سوکھے ہوئے کو آگ میں ڈالنا تو بسا اوقات بیوقوفی ہوگی, کیونکہ زمیندار کو پتہ ہے کہ یہی درخت ہرا بھی ہو سکتا ہے. اور اکثر خزاں کا خشک دکھائی دینے والا درخت بہار میں ہرا ہو جایا کرتا ہے. تو جو جلد بازی سے کام لے اور اس کو کاٹ کے ایندھن کے طور پر استعمال کرے وہ انتہائی بیوقوفی کر رہا ہوگا اور اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہوگا. اس لیے خزاں کا سوکھا ہوا جہنم میں نہیں ڈالا جائے, لیکن بہار کا سوکھا ہوا اس بات کا سزاوار ہے کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے, سوائے اس کے کہ وابستہ رہے اس امید پر کہ شاید مجھ پر بہار آ جائے. تو احمدی بھی دو قسم کے ہیں, ایک وہ ہیں جو وابستہ رہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس نے مر جاتے ہیں, ایسے بے روح ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اس جماعت میں رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, بہتر ہے کہ ہم دنیا کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس جماعت سے کلیتاً تعلق کاٹ لیں. پھر جو سرسبزی ان کو دکھائی دیتی ہے وہ محض دھوکا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک دنیا کی سرسبزی ہے جو جتنا ان کو بڑھائے گی اتنا ہی بڑا وہ ایندھن بنیں گے. تو یہ مضمون قرآن کریم نے بہت سی اور آیات میں بڑے لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی روئیدگی, دنیا کی سرسبزی کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی. تو دیکھنے میں بعض دفعہ لگتا ہے, بس وہ لوگ جو امید بہار رکھتے ہوئے درخت کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر شاید اللہ کا رحم ہو اور ہم پھر زندہ ہو جائیں, وہ خوش نصیب لوگ ہیں. جو تعلق توڑ لیتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا اور اپنے عاقبت کے انجام کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں. پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کو غور سے سنو اور جس حد تک ہو سکے اس سے استفادہ کرو. اے میرے عزیزو, میرے پیارو, میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو, جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی, اپنا آرام, اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے. یہاں چونکہ سرسبز شاخیں مخاطب ہیں اس لیے وہ ابھی تک یہی رد عمل دکھاتی ہیں. جب بھی ان کو کوئی تحریک کی جائے وہ آگے بڑھ کر اس تحریک پر لبیک کہنے وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں, اور ہمیشہ ہر ماری قربانی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں اولین طور پر سرسبز شاخیں مراد ہیں. میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے, اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے. لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا. یہاں لازمی چندے مراد نہیں ہیں, توئی چندے مراد ہیں, جیسا کہ تحریک جدید ہے, جیسا کہ وقف جدید ہے. لازمی چندے وہ ہیں جن کو جماعت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اپنے اوپر بحثیت جماعت اور افراد پر ان کی ذمہ داریاں, ان پر ذمہ داریاں ڈالتے ہوئے بحثیت جماعت اختیار کر لیا ہے. اس جماعت میں, جماعت کے فیصلے میں ساری جماعت داخل ہے. بس جو اپنے اوپر خود لازم کر چکے ہیں یہاں وہ بحث نہیں ہو رہی. اس میں تمام قسم کے وہ تنظیمات جو فیصلہ کر کے ایک چندے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, یعنی خدام الحمدیہ, انصار اللہ, لجنہ ماء اللہ, جتنی بھی جماعتی تنظیمات ہیں ان میں چندوں کے لازم ہونے کی آگے قسمیں بنائی گئی ہیں. مرکزی چندہ چندہ عام کہلاتا ہے, توئی لازمی چندہ وصیت کا چندہ ہے, پھر اس کے علاوہ خدام الحمدیہ کے چندہ, انصار اللہ, لجنہ ماء اللہ وغیرہ, ان سب کے چندے, اطفال کے چندے, یہ لازم تو ہیں مگر مل کر جماعت نے خود لازم کیے ہیں. جو تحریک جدید کا, یہ وقف جدید کا چندہ ہے, یہ ان معنوں میں لازم نہیں ہے. اگر کوئی بنیادی سب چندے ادا کر رہا ہو اور یہ چندہ نہ دے تو جماعت کی طرف سے اس پر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا. ہم کہہ سکتے ہیں وہ جماعت کا حصہ ہے, لیکن اولین اور سابقین میں شمار نہیں ہو سکتا. وہ جو آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے ہیں, ان میں تو شمار نہیں ہوگا, مگر جماعتی نظام کے لحاظ سے وہ دے ہر قسم کے اس کو ملیں گے, ووٹ دینے کا حق ہوگا, نظام جماعت کی دوسری دلچسپیوں میں پوری طرح حصہ لینے کا اس کا حق ہوگا. ان حقوق سے اس کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے, ان سب لازمی چندوں کے علاوہ بھی اگر زائد طور پر میں کچھ طلب کروں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں تم پر فرض نہیں کرتا, اب تم اپنے حالات دیکھو, اور ہر ایک کے حالات مختلف ہیں, اپنی توفیق کا جائزہ لو اور اس کے مطابق جتنا دل چاہتا ہے خدا کی راہ میں بڑھ بڑھ کر خرچ کرو. یہ اب ایسی نیکی ہے جس کو تم, جس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. اور بین یہی طریق تحریک جدید میں اور وقف جدید میں جاری ہے. پہلے ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کو کہتے تھے 12 روپے کم سے کم ضرور دو, 6 روپے ضرور دو. میں نے اس سارے سلسلے کو ختم کر دیا, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فیصلوں کی روشنی میں کھلی چھٹی دینا زیادہ بابرکت ہے. اور جب میں نے منع کیا تھا تحریک جدید وغیرہ کو کہ اب تم نے لازماً یہ نہیں کہنا کہ 6 سے کم نہیں لیں گے, 6 ضرور دو یا 12 ضرور دو یا 50 ضرور دو, بلکہ کھلا چھوڑ دو, تو مجھے بعض احتجاجی خطوط ملے ان تنظیموں کی طرف سے کہ اس طرح تو ہمارے چندے کم ہو جائیں گے. میں نے کہا کم نہیں ہوں گے, بہت بڑھ جائیں گے. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی جماعت پر ایک حسن ظن کی توقع رکھ رہے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سرسبز وجود, کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہوں اور وہ پھل دینے میں کنجوسی دکھائیں. وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر پھل دیں گی. اور بین یہی ہوا ہے, پچھلی تاریخ جو خدا علیہ الحمدیہ کی چندوں کی آپ کے سامنے پیش کی جائے, اس پر غور کر کے یہ موازنہ کر کے دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. اس فیصلے کے بعد ہر اگلا سال پہلے سے زیادہ اموال لے کر جماعت کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. لوگوں نے پہلے سے بڑھ بڑھ کر اموال جماعت پر نشاور کیے ہیں. یہاں تک کہ بعض جگہ مجھے روکنا پڑا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اس دوڑ میں اپنی طاقت سے بھی کچھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دوڑ تو وہ ہے الحاکم التکاثر، تمہیں دنیا کے اموال کی کثرت حاصل کرنے نے غافل کر دیا، اپنے مال سے، اپنے انجام سے غافل کر دیا. ایک وہ دوڑ ہے جس میں اپنے مال خرچ کرنے کی دوڑ ہے، اور جس طرح دوڑوں میں بعض دفعہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آگے بڑھنے کے شوق میں طاقت سے بھی بڑھ جاتے ہیں لوگ، اس کا پھر برا اثر ان کے دلوں پر پڑتا ہے، ان کے عضلات پہ پڑتا ہے، فوراً ظاہر نہ بھی ہو تو بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ روکنا پڑتا ہے، اور میرا تو یہی تجربہ ہے کہ بہت جگہ میرے روکنے پر لوگ رکے ہیں، ورنہ اس سے پہلے بے دریغ خرچ کر کے ایک دوسرے سے خرچ زیادہ کرنے کا اچھا مقابلہ کیا کرتے تھے. جب یہ تاکید میں نے کی ہے تو امریکہ کے تحریک جدید کے چندوں پر وقتی طور پر برا اثر پڑا، لیکن در حقیقت وہ برا اثر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ توئی چندوں میں اتنا نہ زیادہ خرچ کریں کہ آپ کے روزمرہ کے چندوں پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے، اور آپ کی تجارتوں پر اس کا ایسا اثر پڑے کہ پھر آئندہ نسبتاً کم کمائیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کم ہاتھ میں پائیں. یہ جب سمجھایا گیا تو بہت سے لوگ جو بے حد خرچ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں نسبتاً توازن اختیار کیا اور اپنے ہاتھ کچھ روکے، لیکن میرے جائزے کے مطابق ان کے عمومی چندوں میں کمی نہیں آئی. لیکن اس تنبیہ کے بعد تحریک جدید کے چندے میں کچھ کمی آئی ہے، اور امریکہ جیسی جماعت جو بہت آگے تھی، انہوں نے محسوس کیا. امیر صاحب کا درد دل کا اظہار مجھے پہنچا ہے کہ ہم اس بارے میں مجبور ہیں، آپ کی جو ہدایتیں تھیں ان پر عمل کیا ہے اور اب اس میں کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے، شرمندگی ہے. ان کو میں نے تسلی دلائی اور اب بھی میں تسلی دے رہا ہوں کہ ہرگز شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. میری ہدایات کے نتیجے میں اگر وقتی طور پر چندوں میں کمی بھی آئے تو یاد رکھیں اس کے بعد وہ بہت بڑی بڑی برکتوں پر منتج ہوگی. ہمیشہ سے میرا یہی تجربہ ہے، وقتی طور پر کچھ کمی محسوس ہو بھی تو آئندہ اللہ کے فضل سے وہ کمی بہت زیادہ اضافوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ یوں بیان فرمایا، معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا. کر سکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے تھے، مطلب تھا کروں گا تو تمہیں مشکل پڑ جائے گی اس لیے نہیں کر سکتا، یہ مجبوری ہے. تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں. میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ اے میرے عزیز و اے میرے پیارو، اسی کی طرف اشارہ ہے. میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے. اب اس میں بہت گہری حکمت کا راز کھول دیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور دین حق کی راہ میں خرچ کرنا لازم ہے، اس بات کو لازم کر دیتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچانے تو صحیح. اگر کوئی شخص پہچان جائے کہ یہ ایک اتنی عظیم نعمت ہے جس کی 13 صدیاں انتظار کر رہی تھیں، اب ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم کیوں اس پیارے وقت کو ہاتھ سے ضائع ہونے دیں؟ وہ تو ہمہ وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس وجود سے زیادہ گہرا اور گہرا تعلق رکھیں، اور جو تعلق رکھتا ہے وہی میرے عزیزوں میرے پیاروں کی ذیل میں آتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے, مجھے کون پہچانتا ہے, صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوں. ان کو جو جانتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے ان کی بہت آبھگت کرتے ہیں. دنیا کے بھیجے ہوئے کے بھی لوگ کرتے ہیں, مگر جو یہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے آیا ہے, کس طرح وہ اس پر اپنی جان اور اپنی اموال نشاور کریں گے, یہ تصور بھیجے ہوئے کے ساتھ بندھا ہوا تصور ہے. جتنا زیادہ یقین ہو کہ اس وجود کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہماری خاطر بھیجا ہے, اتنا ہی زیادہ اس سے محبت بڑھے گی اور اتنا ہی اس کے کہنے پر خرچ کی استطاعت بڑھے گی. جو اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں, مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے, یعنی آخری اخروی دنیا کا, وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے. یہ سلسلہ وہ ہے جو جاری رہے گا. جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے, اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں. تو یہاں درخت وجود کی شاخوں کی تمام تفصیلات بیان ہو گئی ہیں. پیوند کر کے جڑ جانا, جو خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ آپ کی رگوں میں دوڑنے لگے, اس کو کہتے ہیں پیوند. پھر فرمایا میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے, جو شخص میرے پاس آتا ہے وہ ضرور اس روشنی سے حصہ لے گا. میں نور ہوں, نور لے کے آیا ہوں, ایک چراغ میرے ہاتھوں میں روشن ہے جس کو میں اٹھائے ہوئے ہوں. جو بھی آئے گا لازماً وہ اس روشنی سے حصہ لے گا. اب حصہ دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو, جس سے چراغ تھاما ہوا ہو, جو بھی اس کے پاس آئے گا اس سے استفادہ کرے گا. ایک ایسی طبیعی بات ہے جس کو ہٹایا جا ہی نہیں سکتا, یہ ہو کر رہے گی. فرمایا میں صاحب چراغ ہوں, جو بھی میرے پاس آئے گا اسے ضرور روشنی ملے گی, اسے ضرور فائدہ پہنچے گا. مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا. اب دور بھاگتا ہے کا مضمون اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر میں اس اقتباس کو ختم کرتا ہوں. یہ مراد نہیں ہے کہ چراغ گرد نہیں رہ رہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد لالا ملاوا مل بھی تو بستے تھے اور بڑے بڑے دشمن بھی بستے تھے, لیکن وہ چراغ کے پاس رہتے ہوئے بھی روشنی سے حصہ نہیں دے رہے. دور بھاگنا جسمانی طور پر دور بھاگنا نہیں, وہ بھی اس کا دور ہونے کا ایک نتیجہ ضرور ہے. بعض لوگ جسمانی طور پر بھی دور بھاگ جاتے ہیں, مگر یہاں مراد یہ ہے کہ چراغ کی روشنی دیکھنے سے جس حد تک کوئی محروم ہوتا چلا جائے, اس کو بصیرت ہی نصیب نہ ہو, اس کو بینائی ہی نہ ملے, اسی تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا, اور وہ اس چراغ کی روشنی سے بظاہر اس کے قریب رہنے کے پھر بھی حصہ نہیں پائے گا. بس فرمایا جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے, اب دور بھاگنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک بدگمانی بھی ہوا کرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے انتہا نشانات دکھائے گئے, لیکن بعض نشانات میں بعض دفعہ ایک ایسا ابہام کا پہلو ہوا کرتا تھا کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا تھا وہ تو بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے, جن کے دل صدق اور یقین پہ قائم ہوا کرتے تھے, جنہوں نے اس نور کو خود دیکھا ہوا ہو, وہ سایوں سے دور نہیں بھاگتے، اس نور کے سائے بھی ہوا کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو بیچ میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نور کی روشنی بظاہر ایک جگہ نہیں پڑ رہی اور ایک سایہ سا دکھائی دیتا ہے. پر جو ہمیشہ نور کو دیکھتے رہیں، اس سایوں کی وجہ سے نور سے کیسے دور بھاگ سکتے ہیں؟ بدظنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بعض امور میں سایہ دیکھیں تو نور ہی کو چھوڑ دیں اور اسے پیچھے ہٹ کر دور بھاگ جائیں. وہ لوگ ہیں جو پھر ہمیشہ ظلمت میں ڈال دیے جائیں گے. یہ آخری تنبیہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے. جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا، پھر ایسی ظلمت سے نکلنا اس کے بس میں نہیں. چونکہ وقت اب تھوڑا ہے اور تحریک جدید کی جو رپورٹ پیش کرنی تھی وہ رپورٹ شاید پوری پیش نہ ہو سکے اگر میں ان اقتباسات کو پڑھتا رہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اب میں رپورٹ پڑھنی شروع کر دوں. ایک اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کا آخر پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو اس میں سے ہو چکے ہیں اقتباسات وہ الگ کر لیں، اور جو رہتے ہیں ان کو آئندہ انشاءاللہ تحریک کے واقعے پیش کریں گے. ایک اقتباس الحکم جلد 7 نمبر 25 صفحہ 8 پر درج ہے، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا، پس میں تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں. اس زمانے میں حاضر کو تاکید تو ممکن تھی، غائب کو تاکید کیسے ہوئی؟ وہ غائب تک بات پہنچانے والے کچھ پہنچاتے ہوں گے تو پہنچتی ہوگی، مگر یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آ گیا ہے کہ ہر حاضر بھی میرے مخاطب ہے، اور ہر غائب جو میری نظر سے تو غائب ہے مگر دور بیٹھے مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں اس سے غائب نہیں ہوں. تو وہ غائب جو میری باتیں سن رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے، وہ سب مخاطب ہیں. فرمایا، میں تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر ہے یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو. یہ ایک عظیم تحریک ہے جسے ہمیں ہمیشہ جاری کرنا چاہیے، جس کے متعلق ہم بسا اوقات غفلت کر جاتے ہیں. لوگ خود چندہ دے دیتے ہیں اور چندوں سے آگاہ کرنے کا کام سیکرٹری مال یا سیکرٹری تحریک جدید وغیرہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک روزمرہ کی عادت بنانی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں وغیرہ کو بتاتے رہا کریں کہ دیکھو یہ تحریک چلی ہے، کیا تم شامل ہو؟ اور اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو سکھایا کریں. ہمارا بھی تو ایک یہ حال تھا، کسی وقت میں چندوں کے معاملے میں کنجوس ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن پھیر دیے ہیں اور اب ہم پر سچائی کا روشن سورج طلوع ہو چکا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ بڑھا چڑھا کر ہمیں دیتا ہے، ہمارے اموال میں برکت ڈالتا ہے، ہماری مصیبتیں دور فرماتا ہے، ہمارے کئی قسم کے دکھ جن میں مبتلا ہو سکتے تھے ابتلا سے پہلے ہی دور فرما دیتا ہے. تو چندوں کی برکت سے اس طرح آگاہ کرنا جیسے عموماً سیکرٹری مال آگاہ نہیں کیا کرتے، وہ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا رجسٹر میں نام نہیں لکھا ہوا، مگر صاحب تجربہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت کو پلے باندھ لیں، اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو، ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندے میں شامل کرو. یہ ساری جماعت کا کام ہے، یہ موقع ہاتھ آنے کا نہیں، آئندہ ہاتھ سے چلا جائے گا. کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتی اور یہ زمانہ جانوں کو دینے کا نہیں بلکہ فقط مالوں کے بقدر استطاعت خرچ کرنے کا ہے. یہ جو آخری اقتباس کا حصہ ہے یہ بھی کچھ وضاحت طلب ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس آیت کریمہ میں پہلے مالوں کا ذکر ہے, تو مال تو مانگے جا رہے ہیں مگر بعد میں انفس کا ذکر بھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرما رہے ہیں کہ انفس کا ذکر, انفس نہیں مانگے جا رہے ہیں؟ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے اقتباسات میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ مال خرچ کرو, اور مال صرف وہی نہیں جو تمہارا صندوقوں میں بند ہو یا بینکوں میں جمع ہو. مال کے وسیع تر مضمون میں تمہاری جان, تمہاری صلاحیتیں دماغی ہوں یا روحانی قلبی ہوں, وہ ساری مراد ہیں. لیکن جو فرما رہے ہیں جانیں نہیں مانگی جا رہی ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جبکہ واضح طور پر جانوں کے جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا, اس سے فرق ہے. اب جانیں قربان تو کرتے ہو مگر اس لیے نہیں کہ تم جانی جہاد میں کی طرف بلائے جا رہے ہو. دنیا کے کسی ملک میں بھی جماعت احمدیہ کو یہ ہدایت نہیں دی جا رہی کہ تلواریں اٹھاؤ اور لڑنا شروع کر دو. اگر اس راہ میں اس طرح قربان ہوتے تو اس کو انفس کی وہ قربانی کہتے جو مسیح علیہ السلام کی پیچھے نظر ہے. مگر دینی جہاد کر رہے ہوں جہاں تلوار نہیں اٹھا رہے لیکن جانیں پھر بھی جا رہی ہیں, ان کی نفی مراد نہیں ہے. ایسی اطلاعیں تو آئے دن ملتی رہتی ہیں کہ احمدیوں کی جانیں ان سے چھین لی گئیں بظاہر, اور دراصل تو وہ خدا کے سپرد ہوئیں مگر دشمن نے بظاہر ان سے چھین لی. یہ جانیں اس لیے نہیں چھینی گئیں کہ انہوں نے تلوار کا جہاد کیا تھا, اس لیے چھینی گئیں کہ خدا کی راہ میں وہ اپنی جان, اپنے مال اور اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر رہے تھے اور موت سے زندگی کی طرف بلا رہے تھے. اس کا بدلہ ظالم نے یہ دیا کہ ان کو بظاہر موت کی طرف بلایا لیکن فی الحقیقت سوائے اس کے کامیاب نہیں ہو سکا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا. تو یہ کچھ اشتباہات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر پورا غور نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. میں اپنی طرف سے تو ایک چھوٹی سی عبارت پڑھتا ہوں, میں جب ان اشتباہات کو دور کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے. تو اب صرف اتنا سا وقت رہ گیا ہے کہ جو رپورٹ شعبہ مال نے بڑی محنت سے تیار کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جو بنیادی کہنے والی باتیں تھیں وہ یہی ہیں جو میں نے کہہ دی ہیں. اب جماعتوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر آئے اور اس ذکر کے نتیجے میں دعا ہو, اس لیے میں مختصر وہ ذکر کرتا ہوں. پہلے تاریخ, تحریک جدید کا آغاز 1934 میں ہوا. 31 اکتوبر 1998 کو پورے 64 سال گزر چکے ہوئے ہیں. اس تحریک میں بعد میں دفاتر کے اضافے ہوتے رہے ہیں. دفاتر سے مراد یہ ہے کہ ایک رجسٹر ان لوگوں کا تیار ہو گیا جنہوں نے شروع میں حصہ لیا, پھر وہ رجسٹر تنگ ہو گیا اور ضرورت ہوئی کہ ایک اور دفتر قائم کیا جائے جو نئے آنے والوں کے رجسٹر کا حساب رکھے. تو اس طرح تحریک جدید کے کام بانٹے گئے, مختلف دفاتر قائم ہوئے یعنی ایک دفتر کے اندر ہی, جنہوں نے اپنا اپنا نئی پود کا حساب سنبھال لیا. تو اس پہلو سے دفاتر بہت ہیں جن کا اضافہ ہوا اور اب پانچویں دفتر کے اضافے کا وقت قریب آ رہا ہے. آج میں تحریک جدید کے جس نئے سال کا اعلان کر رہا ہوں, یہ مختصر تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی, اس رپورٹ کی وصولی کے وقت 82 ممالک کی رپورٹیں مل چکی تھیں. 150 سے زائد ممالک ہیں جہاں جماعت قائم ہو چکی ہے. ان میں سے 82 ممالک کی رپورٹیں ملنا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعتیں بڑی سنجیدگی سے قائم ہو رہی ہیں. جہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا نئی جماعتیں ہیں اور بڑی ہیں, وہاں تک پہنچنے میں ہم سے ابھی غفلت ہے. ابھی ہماری طرف سے پوری طرح ان کے نظام کو ان کے ہاں نظام کو رائج نہیں کیا گیا. اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نظام تو رائج کیا گیا ہے مگر مرکزی بنیادی نظام, اور ابھی توئی چندوں کی طرف ان کو واضح طور پر نہیں بلایا جا رہا, کیونکہ اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کو شروع میں جو استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے. بس یہ وجہ ہے کہ اگرچہ ممالک زیادہ ہیں مگر تحریک جدید کے نظام میں نسبتاً کم ممالک شامل ہیں, اور وہ بھی بڑی تعداد ہے. 82 ممالک کی رپورٹیں مل چکی ہیں. ان رپورٹوں کی روح سے وصولی 16,86,000 پاؤنڈ ہوئی ہے تحریک جدید کی وصولی. جو اس زمانے میں جبکہ میں کہتا تھا کہ جو آپ کہا کرتے تھے کہ کم سے کم اتنا فرض ہے, اس کا عشر عشیر بھی وصولی نہیں تھی, 100واں حصہ شاید 1000واں حصہ بھی وصولی نہ ہو. 16,86,000 پاؤنڈ وصول ہوئے ہیں جو گزشتہ سال سے 65,000 پاؤنڈ زائد ہیں. اب گزشتہ سال سے زائد ہیں باوجود اس کے کہ امریکہ کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کہ وہاں کافی کمی آئی ہے. اسی طرح پاکستان کی جو کرنسی کی حالت ہے آپ کو علم بھی ہے, انڈونیشیا کی کرنسی کی جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو اس طرح بہت سے ممالک ہیں جن پر کرنسی کی خرابی کی وجہ سے اگرچہ چندے ان کے کم نہیں ہوئے مگر جب پاؤنڈوں میں ان کو ڈھالا گیا تو کمی دکھائی دی ہے. اس لیے ان باتوں کے باوجود خدا تعالیٰ نے جب اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے تو یہ ایک اللہ کا خاص احسان ہے جس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہوگا. اس سال جرمنی کی جماعت کو مبارک ہو کہ وہ اول نمبر پر آئی ہے, باوجود اس کے کہ امیر صاحب مجھے ڈراتے رہے سارا سال کہ یہاں بھی حالات میں ابتری پیدا ہو رہی ہے, بہت سے مہاجر واپس بھیج دیے گئے, چندوں میں کمی آ گئی ہے. مگر اللہ کے فضل سے تحریک جدید کے چندے میں سب دنیا سے اس دفعہ جرمنی کی جماعت آگے بڑھ گئی ہے. اس سے پہلے امریکہ اول نمبر پر ہوا کرتا تھا, اب جرمنی کو توفیق ملی ہے. اور ان کی جو وصولی ہے وہ گزشتہ سال سے معمولی زیادہ نہیں, گزشتہ کے مقابل پر 1,35,000 پاؤنڈ زیادہ دیا ہے اس سال انہوں نے. اس کے مطلب بہت محنت سے دوڑ میں حصہ لیا ہے. ایک خاص جماعت جو قابل ذکر ہے وہ برما کی جماعت ہے. حیرت انگیز ہے, بظاہر ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور اتنے زیادہ ان کے بظاہر تو ان کی مالی حالت بھی اتنی اچھی دکھائی نہیں دیتی, برما کے حالات آپ لوگ جانتے ہیں, مگر تحریک جدید کی طرف انہوں نے اس دفعہ بہت زور مارا ہے. پچھلے سال کی سے کے مقابل پر 3 گنا زیادہ انہوں نے چندہ وصول کیا ہے. اور چھوٹی سی جماعت ہونے کے باوجود 45,000 پاؤنڈ تحریک جدید کا چندہ ادا کیا ہے, جس کے نتیجے میں جو ٹیبلز ہیں وہ بدل گئیں. اور اچانک انڈونیشیا برما کا نام وہاں آ گیا ہے جہاں کبھی کسی شمار میں وہ تھا ہی نہیں. اول جرمنی, 2 پاکستان, 3 امریکہ اور برطانیہ, رمی جنبد نہ جنبد گل محمد, اس نے اپنی چوتھی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا آج سے. اس دفعہ بھی اسی کو جھنڈا اٹھایا ہوئے, چوتھی پوزیشن نہیں ہاتھ سے جانے دیتے. 5ویں پہ کینیڈا ہے اور 6ٹی پہ برما, کہاں جس کا نہ 3 میں شمار تھا نہ 13 میں, وہ 6ٹی پوزیشن پہ آ گیا ہے. اور انڈونیشیا 7ویں پہ چلا گیا ہے. ہندوستان برما کے مقابلے پر اندازہ کریں کتنی بڑی جماعت ہے. ہندوستان آٹھویں نمبر پہ ہے. اب کرنسی کی قیمت کم ہونا بھی ان کے لیے کوئی جواز نہیں رکھتا. برما کی جماعت سے مار کھا جانا یہ تو حد ہی ہو گئی. زندہ باد برما, برما اور زندہ باد ہندوستان آئندہ کے لیے. سوئٹزرلینڈ نویں پوزیشن پہ چاہ چکا ہے اور دسویں پہ بیلجیم اور جاپان ہیں. بیلجیم نے بھی ماشاءاللہ بہت ترقی کی, چھوٹی سی جماعت ہونے کے باوجود اب وہ جاپان کے ساتھ برابر ہو گئی ہے. بس اس مختصر ذکر کے ساتھ اور اس آخری ذکر کے ساتھ کہ پاکستان میں جو نمایاں طور پر پہلی جماعتیں ہیں جو اول آئی ہیں ترتیب کی, اسی ترتیب سے جس ترتیب سے میں نام پڑھ رہا ہوں, لاہور اول, روہ دوئم, کراچی سوئم, اسلام آباد چہارم, راولپنڈی پنجم, اور باقی بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں. ان سب کے لیے دعا کی تحریک کے طور پر انہوں نے لکھا ہے. اس میں گوجرانوالہ, سرگودا, جہان, گجر خان, حافظ آباد, فیصل آباد, خوشاب, حیدرآباد, میرپور, کنڈی, یہ ترتیب نہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی جماعتیں ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کی لسٹ پر زیادہ توجہ دی ہے, اس لیے دعا کے مستحق ہیں. اس کے ساتھ ہی میں خطبے کے اختتام کا اور نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے ہر پہلو سے بہت مبارک کرے اور اس دلچسپ دوڑ میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کو نیکیوں میں پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.